بدھ 22 نومبر کے سیروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. یورپ میں جنگ عظیم دوم کے بعد مذہب اور نسل کی بنیاد پر سب سے بڑے قتل عام سربنیسا کے سرب جنرل کو عمر قید کی سزا. مگر کیا بوسنیا ہرزیگووینا میں نفرتیں کم ہوئی ہیں؟
وہ اسی طرح سے موجود ہیں بلکہ ان میں اور زیادہ شدت ہوئی ہے, کیونکہ اس میں جب پڑھے لکھے لوگ جب شامل ہوئے ہیں گزشتہ 20-25 سال میں, تو اس سے حالات سنبھلنے کے بجائے اور بگڑے ہیں.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے. سابق یوگوسلاویا کے لیے خصوصی طور پر قائم جرائم کے بین الاقوامی ٹرائبونل نے بوسنین سرب فورسز کے کمانڈر روڈکو ملادچ کو نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دیا ہے. ماجرا سنیے فرحت جاوید سے.
روڈکو ملادچ کو 90 کی دہائی میں بوسنیا میں جاری جنگ کے دوران نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزام میں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے. ٹرائبونل کے مطابق سرائیوو پر بمباری کا حکم انہوں نے براہ راست خود دیا تھا. ملادچ کو بچر آف بوسنیا یا بوسنیا کے قصاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. وہ 1995 کے دوران اس وقت کمانڈر تھے جب سربرنگسکا کے قتل عام اور سرائیوو کے گھیراؤ کے دوران 10,000 افراد ہلاک کیے گئے. اقوام متحدہ کے ٹرائبونل نے انہیں 11 میں سے 10 الزامات پر سزا سنائی ہے. عمر قید کی سزا سناتے ہوئے جج نے کہا کہ ملادچ کے جرائم انسانیت میں اب تک ہونے والے مذموم ترین جرائم ہیں.
بنگلہ دیش میں ایک عدالت نے مذہبی سیاسی جماعت جماعت اسلامی کے 6 اراکین کو سن 1971 کے پاکستان کے خلاف جنگ کے دوران جنگی جرائم پہ موت کی سزا سنائی ہے. تفصیلات بتا رہی ہیں نازش سفر.
مقامی میڈیا کے مطابق ان میں ایک سابق رکن پارلیمان بھی ہیں. اطلاعات کے مطابق جماعت اسلامی کے ابو صالح محمد عبدالعزیز بھی اس میں شامل ہیں. ان ملزمان کے خلاف 3 الزامات تھے, جن میں لوٹ مار کرنا, ضلع گائے بندھا کے موجہ مالی گاؤں میں ایک ہندو کا قتل, عوامی لیگ کی طلبہ جماعت چھاتر لیگ کے رہنما کا قتل اور 5 یونینز کے چیئرمین اور اراکین سمیت 13 افراد کا قتل شامل ہے. گزشتہ سال بھی جماعت اسلامی کے امیر مطیع الرحمان نظامی کو سن 1971 کی جنگ کے دوران جنگی جرائم کے ارتکاب پر پھانسی دے دی گئی تھی.
پاکستان کی عدالت عثمہ نے پارلیمنٹ سے منظور ہونے والے انتخابی اصلاحات کے بل سن 2017 کو سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے. اس بل کو حزب مخالف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سمیت 9 افراد نے چیلنج کیا ہے. تفصیلات عبداللہ فاروقی سے.
سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس کی طرف سے ان درخواستوں پر یہ اعتراضات لگائے گئے تھے کہ عدالت عظمیٰ میں درخواست دائر کرنے سے پہلے ان پر متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا گیا. چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے ان درخواستوں پر سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس کی طرف سے لگائے گئے اعتراضات کی سماعت اپنے چیمبر میں کی. انتخابی اصلاحات کے بل میں پولیٹیکل پارٹی ایکٹ سن 2002 کی کلاز میں ترمیم کر کے ایک ایسے شخص کو بھی سیاسی جماعت کا رکن بننے کی اجازت دی گئی تھی جو پارلیمان کا رکن بننے کی اہلیت پر پورا نہ اترتا ہو.
دوسری جانب سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے حزب مخالف کی جماعتوں کو اس بات پہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ وہ عامروں کے بنائے ہوئے قانون کی حمایت کر رہی ہیں. انڈیا کی وزیر دفاع نرملا سیتا رمن نے ملک کے سپر سونک کروز میزائل برہمس کو فائر کرنے کے پہلے تجربے پہ فوج کو مبارکباد دی ہے اور اسے ایک تاریخی کامیابی قرار دیا ہے. میزائل روس اور انڈیا کی شراکت سے تیار کیا گیا ہے. میزائل کا پہلا تجربہ آج خلیج بنگال پہ ایک فائٹر جیٹ کے ذریعے فائر کر کے کیا گیا. مبصرین کے مطابق زمین, فضا اور سمندر سے لانچ ہونے کی صلاحیت کا حامل سپر سونک کروز میزائل انڈیا کی فوجی طاقت میں اہم اضافہ ہے. لبنانی وزیراعظم سعد حریری نے اپنا استعفیٰ عارضی طور پر واپس لے لیا ہے. سعد حریری کا کہنا ہے کہ صدر مشال اون نے انہیں اپنا استعفیٰ مزید مشاورت تک روکے رکھنے کے لیے کہا ہے. احوال بتا رہے ہیں عبید ملک.
لبنان کے وزیر اعظم تقریباً 2 ہفتے قبل سعودی عرب میں اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کے بعد پہلی مرتبہ بیروت پہنچے ہیں. وطن واپسی کے بعد انہوں نے لبنان کی جشن آزادی کی تقریب میں شرکت کی. ملٹری پریڈ کے دوران وہ صدر میشیل اون کے برابر میں بیٹھے تھے. لبنان کے صدر میشیل اون نے اب تک سعد حریری کا استعفی قبول نہیں کیا ہے. سعد حریری نے اس وقت ایک سیاسی بے یقینی کی صورتحال پیدا کر دی تھی جب انہوں نے سعودی عرب میں یہ کہہ کر استعفی دے دیا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے.
پاکستان کے شہر لاہور میں بدھ کے روز ایک نظر ثانی بورڈ نے مذہبی تنظیم جماعت الدعویٰ کے امیر حافظ سعید کی نظر بندی میں مزید توسیع کی حکومتی استدعا مسترد کرتے ہوئے ان کی رہائی کی سفارش کر دی ہے. بورڈ کے اس فیصلے سے تقریباً 10 ماہ سے لاہور میں نظر بند جماعت الدعویٰ کے امیر کی رہائی ممکن ہو پائے گی. زمبابوے کے سرکاری میڈیا کے مطابق سابق نائب صدر ایمرسن مینگاگوا جمعے کو ملک کے نئے سربراہ کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے۔ سرکاری میڈیا زیڈ بی سی کا کہنا ہے کہ ایمرسن مینگاگوا رابرٹ موگابے کی جانب سے برطرف کیے جانے کے دو ہفتے بعد آج شام جنوبی افریقہ سے وطن واپس پہنچیں گے۔ سابق نائب صدر کی برطرفی کے بعد زمبابوے میں ہونے والی سیاسی ہلچل کا اختتام گزشتہ روز رابرٹ موگابے کے استعفے پر ہوا۔ زمبابوے کے صدر رابرٹ موگابے نے 37 برس تک اقتدار میں رہنے کے بعد استعفیٰ دینے کا اعلان کیا۔ یہ بی بی سی اردو سروس۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ٹرائبیونل نے آج سابق بوسنیائی سرب کمانڈر راتکو ملاڈٹ کو 1990 کی دہائی میں بوسنیا کی جنگ کے دوران نسل کشی اور دوسرے جرائم کی پاداش میں عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ ملاڈٹ 1995 کے دوران اس وقت سرب فوج کے کمانڈر تھے جب سربرنیچسا کے قتل عام اور سارایوو کے محاصرے کے دوران ہزاروں بوسنیائی مسلمانوں کو ہلاک کیا گیا۔ تفصیل سنیے ناظر سفر سے۔
راتکو ملادج کو بچر آف بوسنیا یا بوسنیا کے قصاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ملادج 1995 کے دوران اس وقت سرب فوج کے کمانڈر تھے جب سربرنگسا کے قتل عام اور سرائیوو کے گھیراؤ کے دوران 10,000 افراد ہلاک کیے گئے۔ دی ہیگ میں اقوام متحدہ کے ٹریبیونل نے انہیں 11 میں سے 10 الزامات پر سزا سنائی۔ ٹریبیونل میں کارروائی کے آغاز پر ملادج پرسکون نظر آئے اور احاطے میں موجود کیمروں میں مسکراتے بھی رہے، جبکہ بعد میں وہ ججز پر چلانے لگے۔ جج نے ملادج کو کمرے سے باہر نکالنے کا حکم دینے کے بعد فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ عمر قید کی سزا سناتے ہوئے جج نے کہا کہ ملادج کے جرائم انسانیت میں اب تک ہونے والے مذموم ترین جرائم ہیں۔
The chamber found that the physical perpetrators intended to destroy the Bosnian Muslims.
چیمبر اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ جسمانی طور پر حملہ کرنے والوں کا مقصد سربرنسکا میں بوسنیا کے مسلمانوں کو تباہ کرنا تھا۔ چیمبر کے نزدیک سربرنسکا اور اس کے اطراف میں بوسنین مسلمانوں کے خلاف نسل کشی، جبر، قتل عام اور جبری منتقلی کے غیر انسانی اقدام کیے گئے۔
عدالت میں کارروائی کی صدارت کرنے والے جج نے جنگ کے دوران خواتین کے ساتھ ظلم و ستم کا ذکر بھی کیا۔
At a house known as Karaman's house in Focha municipality.
فوکسا اور کریمان نامی ایک مکان میں کئی خواتین اور 12 سال تک کی کم عمر لڑکیوں کا باقاعدگی سے بہیمانہ ریپ کیا گیا۔ ایک ایک سپاہی کو لڑکیاں سونپ دی جاتی تھیں اور کئی بار ایک لڑکی کو کئی مردوں کے ساتھ جنسی فعل پر مجبور کیا جاتا۔
1995 میں جولائی کے مہینے میں بوسنین سرب فوجوں نے سربرنسکا کے قصبے کے قریب علاقے کا گھیراؤ کیا۔ اس علاقے کو اقوام متحدہ کی جانب سے محفوظ زون قرار دیا گیا تھا اور اقوام متحدہ کے 600 ڈچ اہلکار اس کی حفاظت پر مامور تھے۔ سربوں نے جنوب کی جانب سے حملہ کیا اور ہزاروں بوسنین مسلمانوں کو شمال میں پہلے سربرنسکا کی جانب دھکیل دیا، جو بعد میں پوٹوچاری میں موجود ڈچ بیس پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ 12 جولائی کو 15,000 مسلمان نوجوان بیس سے نکلنے میں کامیاب ہوئے اور پہاڑوں میں سے نکلنے کی کوشش کے دوران ان پر شیلنگ کر دی گئی۔ بہت سے جوانوں کو ان کے ہتھیار پھینکنے کے باوجود مارا گیا۔ سربوں نے 23,000 عورتوں اور بچوں کو بسوں میں بھر کر بوسنیا کے علاقوں میں واپس بھیجا اور مردوں کو تفتیش کے لیے ان سے الگ کر دیا۔ 4 دن کے اندر 8,000 مردوں اور جوانوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اسی طرح سرب فوجوں نے سرائیوو کا محاصرہ کر کے شہر پر ارد گرد کے پہاڑوں سے گولیاں چلائیں اور 10,000 سے زیادہ افراد کو ہلاک کیا۔ سربرنگسا کے قریب میموریل سینٹر میں ملادج کے خلاف فیصلے کی کارروائی دیکھنے کے لیے لواحقین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ درجنوں افراد کمرہ عدالت کے باہر بھی موجود تھے جنہوں نے ہلاک اور تاحال لاپتہ رہنے والے افراد کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں۔ ایک بوسنین خاتون، ہائرا ہوزق کے شوہر اور ان کے 2 بیٹے اس جنگ میں ہلاک ہوئے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سزا ملادج کے لیے کافی نہیں ہے۔
He deserves much more severe.
انہیں اس سے کہیں زیادہ سخت سزا ملنی چاہیے تھی۔ یہ صرف میرے 2 بیٹوں کی بات نہیں ہے، پورے خاندان تباہ ہو گئے۔ بہن بھائی سب. مجھے میرے بیٹوں اور شوہر کے بارے میں پتہ چل گیا تھا, لیکن بہت سے لوگوں کو ان کے پیارے نہیں ملے. یہ بہت ہولناک تھا.
1995 میں جنگ ختم ہونے کے بعد ملادچ روپوش ہو گئے اور بعد میں سربیا میں گمنامی کی زندگی گزاری, جہاں ان کے خاندان اور سیکیورٹی فورسز کے چند عناصر نے ان کی حفاظت کی. ملادچ پر نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم پر فرد جرم عائد ہوئی تھی, لیکن وہ 16 سال تک سزا سے بچنے میں کامیاب رہے. 2011 میں انہیں سربیا کے شمال میں ایک دیہی علاقے میں ایک رشتہ دار کے گھر سے گرفتار کیا گیا. انٹرنیشنل کرمنل ٹریبیونل برائے سابق یوگوسلاویا میں ملادچ کا مقدمہ 2012 سے زیر سماعت تھا اور ان کا یہ کیس اس عدالت کا آخری کیس ہوگا.
تفصیل بتا رہی تھی ناظر ظفر. اور ہماری بی بی سی کی پرانی ساتھی ارجمند بانو بھی سربرنیچا میں قتل ہونے والے بوسنیائی مسلمانوں میں اس سے کئی کی ماؤں بیٹیوں بیواؤں سے بوسنیا میں ملی تھیں. میں نے ان سے پوچھا کہ ان متاثرین کی ان کہانیوں کے حوالے سے ان کی کیا یادیں ہیں.
امبر, یہ کہانیاں بہت دردناک ہیں اور میں جنگ کے خاتمے کے قریب وہاں بوسنیا گئی اس وقت, تو اس وقت تو مجھے اس سمسٹر تک جانے کا موقع نہیں ملا کیونکہ راستے بند تھے اور نہ ہی اس وقت یہ قتل عام کی خبر بہت عام ہوئی تھی. پھر میں 2002, 2003, 2004, 2005 ان سالوں میں وہاں جاتی رہی دوسرے کام کے لیے, تو بہت سی بیواؤں سے ملاقات ہوئی. ایسی ایسی کہانیاں ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ایک عورت بتا رہی تھی کہ اس کا ہمسایہ جس کے ساتھ ساری عمر کی زندگی گزری پولیس مین تھا سر, وہ آیا ان کے گھر میں اور ان کی جوان بچی کو ساری رات ریپ کیا 2-4 آدمیوں نے مل کے ماں باپ کے سامنے. ایک خاتون تھیں جنہوں نے بتایا اس رات کا واقعہ کہ جب وہ الگ ہو رہی تھیں تو ان کے بھائی, ان کے شوہر, ان کے 2 بیٹے, ایک 16 سال کا, ایک 13 سال کا, ان کے دیور یعنی ان کے خاندان کے تمام آدمی ان کو خدا حافظ کہہ رہے تھے اور وہ گھبرا یہ رہے تھے کہ عورتیں محفوظ ہیں یا نہیں اور ان کی فکر کر رہے تھے, جبکہ اصل میں جو کچھ مردوں کے ساتھ ہونے والا تھا نہ ان کو پتہ تھا نہ عورتوں کا. اور یہ عورتیں پھر ساری عمر اس درد کو لیے پھر رہی ہیں کہ اب تک ان کی لاشیں تک نہیں ملی. اب تک ایسا ہو رہا ہے کہ یونائٹیڈ نیشنز کے اور کچھ بڑی بڑی یو این ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز اکٹھی ہو کے ان آدمیوں کی ہڈیاں ڈھونڈ رہی ہیں, اور جب کہیں 2-3 ہڈیاں ایک ہی آدمی کی ثابت ہو جاتی ہیں جینیٹک فنگر پرنٹنگ سے, تو وہ ایک چھوٹی سی تھیلی لواحقین کو یا ان عورتوں کو دے دی جاتی ہے اور پھر وہ جا کے پٹچاری میں ان کی جا کے قبرستان میں دفن کرتی ہیں. تو بس رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب آپ ان کی کہانیاں سنتے ہیں.
اچھا ارجم, یہ بتائیے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا آپ کو کچھ یاد ہے کہ جب یہ بلقان میں جنگ جاری تھی بوسنیا میں, تو یورپ, باقی یورپ میں ماحول کس طرح کا تھا؟
باقی یورپ میں یہ لوگ بس دیکھ رہے تھے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کچھ کر نہیں رہے تھے. اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ عالمی قوانین کے مطابق جب دو قومیں جنگ آ رہا ہوں, لڑ رہی ہوں, تو ان کو ہتھیار نہیں دیتے, لیکن سرموں کے پاس تو یوگسلاویا کی تمام آرمی تھی اور تمام اسلحہ سرموں کے قبضے میں تھا, کیونکہ یوگسلاویا جب ایک ملک تھا تو اس میں فوج میں زیادہ تر سرب موجود تھے اور وہی کمانڈر تھے, اور بوسنیان بالکل نہتھے تھے, ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا, اور وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا سٹنگ ڈک, یعنی وہ گھیرے ہوئے تھے سرموں سے اور تمام آس پاس کی پہاڑیوں پہ یہ سرب فوجیں تعینات تھیں, ان کے پاس ہر طرح کے ہتھیار تھے اور نہتھے لوگوں پر مسلسل یہ گولہ باری ہو رہی تھی, توپیں چل رہی تھیں, اور پھر یہ کہ ایتھنک کلنزنگ ہو رہی تھی. جن جن دیہات میں, جن شہروں میں سرب فوجیں پہنچیں, انہوں نے وہاں ان کو دہشت گردی سے وہاں سے بھگایا اور قتل کیا, عورتوں کی ریپ ہوئی. سو ساری قومیں, خاص طور پہ امریکہ, برطانیہ دیکھتے رہے, اور پھر صرف اس وقت انہوں نے انٹروینشن کی جب کہ سرائیوو کی ایک مارکیٹ کے اوپر حملہ ہوا اور وہاں پہ بہت سے آدمی ایک دن مر گئے, تو تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, سربوں کو روکنے کی ضرورت ہے. چنانچہ سارے یورپ کا تو یہ رویہ تھا کہ دیکھ رہے ہیں خاموشی سے کیا ہو رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہے.
یہ تھیں صحافی ارجمند بانو. اور اس دہیگ کے آج کے عدالتی فیصلے پر میں نے مزید بات کی صبغت اللہ قادری سے, ماہر قانون ہیں. ان سے پوچھا کہ سربرنیچا کے قتل عام کے 22 سال بعد سرب کمانڈر ریٹکو ملاڈچ کی سزا ہوئی ہے, ان کو سزا ہوئی ہے, اس کا فائدہ پھر کیا ہے؟
دیر آئے درست آئے, فائدہ یہ ہے کم از کم جو انہیں آج بھی عورتیں موجود ہیں جن کے بچے بھائی ہسبینڈ کولڈ بلڈ جنہیں شہید کیا گیا تھا سور نظام میں, وہ عورتیں موجود ہیں جنہیں ریپ کیا گیا تھا, تو کم از کم ان کو آخر میں سکون آیا کہ کم از کم اس کو سزا تو جس نے کیا تھا.
جی لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی سزا سے آئندہ کوئی ایسے مطلب اتنا ظلم اتنے مظالم کرنے سے ڈرے گا؟
ظاہر بات ہے ڈرنا تو چاہیے کہ بچ کے آپ نہیں کر سکتے گا, جو کہیں کہ میں تو بچ جاؤں گا جی میرا ملک ہے میں نے ملک میرا سپورٹ کر رہا میرے عوام سپورٹ کر رہے ہیں آخر میں. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے دیکھیں نا جرمنی دیکھیں آپ, جرمنی میں گیس چیمبر ہوا جو کچھ ہوا یہودیوں کے ساتھ, اس کے بعد سزائیں ہوئیں کرائم اگینسٹ ہیومینٹی وغیرہ کی, لیکن ان سزاؤں کے علاوہ جرمن نیشن نے توبہ کی. آج جرمنی میں جو ہے وہ کوئی بات نہیں کر سکتا یہودیوں کے خلاف. آج جرمنی میں ایجوکیٹ کیا گیا, جرمنی میں ایسی پارٹی نہیں بن سکتی. لیکن یہاں تو یہ سلاویہ میں جہاں پہ پکڑا گیا ہے جن لوگوں سربین نے
جی,
وہاں تو یہ ہیرو ہے, آج وہاں کے لوگوں میں ہیرو ہے
جی,
وہاں کی حکومت جو ہے وہ شرمندہ نہیں ہے. سر دیکھا نا جہاں پر 10,000 سے زیادہ مسلمانوں کو جمع کر کے قتل کیا گیا تھا شہید کیا گیا تھا سربنستا, وہ آج بھی انہی لوگوں کے پاس ہے جن قاتل تھے. وہ بوسنیا میں نہیں ہے, بوسنین ریپبلک بھی نہیں ہے. بوسنین ریپبلک کا جو حصہ اس شخص نے اور اس کے حامیوں نے قبضہ کیا تھا پہاڑوں پہ بیٹھ کے, جو وہ ان کے پاس ہے ریپبلک, جعلی ریپبلک جو بنائی ہوئی انہوں نے وہ آج بھی ان کے پاس ہے. یہ انصاف نہیں ہوا یہ.
جی اچھا ویسے مطلب جس وقت یہ بلقان میں یہ جنگ جاری تھی سربنیتسا جیسے نسلی بنیاد پر قتل عام ہو رہا تھا, اس وقت دنیا یا عالمی طاقتوں نے اس قتل عام کو کیوں نہیں روکا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں قانونی پیچیدگیاں تھیں یا پھر سیاسی؟
دیکھنا قانونی پیچیدگیاں تو ہمیشہ ہوتی ہیں, لیکن عراق کے اوپر حملہ کیا کون سی قانونی پیچیدگی یاد رہی انہیں؟ بمباری کی عراق پہ گئے, لیبیا میں کون سی قانونی تھی؟ یونائٹیڈ نیشن کو چاہیے تھا, یونائٹیڈ نیشن کی فورس تھی وہاں جس کے سامنے یہ ہوا اس وقت. لیکن اس وقت جو ہے وہ رشیا سے امریکہ کو جھگڑا نہیں کرنا تھا, رشنز جو ہے وہ سب سرس کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن آج دیکھیں نا ابھی بھی آج ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ باتیں کر رہے تھے کہ جس یہ ہو رہا ہے آج بھی سیریا میں ہو رہا ہے, سیریا میں ہو رہا ہے, سیریا کے لیے بڑے پریشان ہیں. لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ریلیجس بیسس پہ نہیں ہو رہا, سیرین کو مار رہے ہیں, سول وار ہے, ایتھنک کلینزنگ نہیں ہو رہی. لیکن مقابلہ آج بھی ٹی وی جو ہے سیریا سے کر رہے ہیں, کیونکہ سیریا میں ویسٹ کو سوٹ کرتا ہے, پسند نہیں ہے انہیں, ایران پسند نہیں ہے تو کہیں ہے, لیکن جب اسرائیل کرتا ہے کچھ نہیں ہوتا. تو سیاست تھی نا اس میں, انسانیت کو شرم آنی چاہیے تھی. آج تک جو کچھ ہوا وہاں وہ تو ایسا ہی تھا جیسا کہ ہٹلر نے یہودیوں میں ساتھ کیا تھا.
یہ تھے ماہر قانون بیرسٹر اور کوئنز کاؤنسل صبغت اللہ قادری. اور پروفیسر شہاب یار خان بوسنیا ہرزیگووینا کے دارالحکومت سارایوو میں رہتے ہیں. میں نے ان سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ سربیائی کمانڈر رات کو ملاڈج کی ہیگ کی عدالت نے عالمی عدالت نے نسل کشی اور جنگی جرائم کے سلسلے میں عمر قید کی سزا سنائی ہے, اس فیصلے پر سارایوو میں کیا رد عمل دیکھا گیا ہے خاص کر سربوں کی جانب سے؟
رد عمل خاصا ملا جلا سا دکھائی دے رہا ہے. میں تھوڑی دیر پہلے گزرا تھا اس علاقے سے جس کو ہم مشرقی سارایوو کہتے ہیں, جو یعنی کہ سربین کنٹرول آر ایس ریپبلک سرسکا کا حصہ ہے. تو میں نے وہاں پہ کچھ لوگوں کو پلیک کارڈ اٹھائے ہوئے پروٹیسٹ کرتے ہوئے دیکھا, اس میں چند ایک نعرے ہیں جو ہمیں بنیا لوکا میں بھی نظر آ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ شیم آن نیو یورپ, شیم آن ہیگ, اس طرح کے نعرے لگے ہوئے ہیں. اور رات کو ہمارا ہیرو ہے
تو ان کو کسی طرح سے سب جو ہیں ایک ہیرو کے طور پہ دیکھ رہے ہیں.
جی جی بالکل بالکل. اچھا. یہاں پہ ہیرو ہے. یہاں پہ جو ہمارے ایک آپ کو معلوم ہے کہ بوسنین پریزیڈنسی میں تین پریزیڈنٹس ہوا کرتے ہیں, تو جو سربین پریزیڈنٹ ہیں یعنی ملادین ایوانیچ, انہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے اپنا بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے بڑے شد و مد سے یہ فگرز بتائے ہیں کہ سربز جو ہیں اس ہیک کی عدالت سے ان کو 758 سال کی قید ہوئی ہے سربوں کو, جس میں 5 لائف سینٹنسز ہیں. کروڈس کو 167 سال کی قید ہوئی ہے اور مسلمانوں کو صرف 41.5 سال کی قید ہوئی ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہیگ یقینی طور پر ایک جانبدار ادارہ ہے,
تو عالمی عدالت کو یہ قبول نہیں کر رہے اس کے فیصلے کو. یہ بتائیے کہ بوسنیائی بالکل. مسلمانوں کا کوئی رد عمل سامنے آیا ہے؟
جی ہاں, جو رئیس العلماء ہیں سابقہ, جو اس تمام قتل و غارت کے زمانے میں رئیس تھے بوسنیا ہرزیگووینا کے مسلمانوں کے, انہوں نے ابھی 15-20 منٹ پہلے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم تمام سربوں کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے ہیں, لیکن سربوں کو چاہیے کہ وہ قاتل اور دوست میں فرق کرنا سیکھیں. جو ہماری پریزیڈنسی ہے جس کے پریزیڈنٹ ہیں آلیا تتیکوویچ کے صاحبزادے باقر تتیکوویچ, انہوں نے آفیشیل بیان بھی جاری کیا ہے جس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم تمام سربوں کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے, مگر امید یہ کی جا سکتی ہے, ان کا کہنا ہے کہ اب آئندہ مستقبل میں بوسنیا کو مزید انصاف مل سکتا ہے.
اچھا, آپ کافی سالوں سے ہیں سارائیوو میں, کیا آپ کسی متاثرہ خاندان کو جانتے ہیں جس کے خاندان کا کوئی فرد سربرنیتسا میں ہلاک ہوا ہو؟ مطلب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟
بے شمار لوگ ہیں یہاں پہ ایسے سارائیوو میں, کیونکہ وہاں پر اپنی جو مقامی مسلمانوں کی آبادی تھی اس میں سے سمجھیے 80% کا تو انخلا ہو چکا ہے. کچھ لوگ واپس گئے ہیں لیکن ان میں زیادہ تر وہ ہیں جو بوڑھے ہیں. ایک ہمارے یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, پروفیسر حافظ رشیدوویچ, وہ بڑے معروف فلسفی ہیں. پورا کا پورا خاندان ان کا اس میں صاف ہو گیا تھا, صرف دو بھائی بچ کے نکل سکے تھے, تو اب وہ یہاں پروفیسر ہیں. تو وہاں وہاں پہ جو کشت و خون کی جو حکایت ہم سنتے رہتے ہیں وہ میرے خیال میں ابھی مکمل طور پہ آیا ہوئی نہیں ہے.
تو ایسے جو خاندان ہیں جیسے آپ نے بتایا, مطلب ان کو اس فیصلے پر ان کا رد عمل آپ کچھ سامنے آیا ہے, کوئی آپ کی بات ہوئی ہے؟
جی ہاں, ظاہر ہے کہ ذاتی طور پہ جو ہم دوستوں سے بات کر رہے ہیں, سن رہے ہیں لوگوں سے, تو لوگ ذاتی طور پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک ایسا کچھ دیکھنے میں نہیں آیا کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد کوئی باہر نکلی ہو اور بڑے خوشی کے شادیانے بج رہے ہوں, ایسا نہیں ہے. میرے خیال ہے کہ لوگ بہت محتاط ہیں اس سارے معاملے پر.
اچھا, یہ جو بلقان کی جنگ تھی اور یہ سربنیتسا میں جو یہ قتل عام تھا, یہ نسلی اور مذہبی بنیاد پر کیا گیا تھا, یہ جو قتل عام تھا سربنیتسا میں. آج بوسنیا میں نسلی اور مذہبی بنیادوں پر کمیونٹیز میں مطلب ہم آہنگی بحال ہوئی ہے یا پھر باہمی نفرتوں کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے؟
دیکھیے, جب کوئی ایسا واقعہ چاہتا ہے جیسے کہ یہ موجودہ سزا کا سلسلہ چل رہا ہے اس وقت, تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک دم سے پرانے تضادات جو ہیں وہ ابھر کے سامنے آ گئے ہیں, اور لوگوں میں ایک عجیب قسم کی وہ ہے بات کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. آپ اگر یقین کریں تو 2 سال پہلے یہاں پر ایک بہت بڑا اجتماع پارلیمنٹ کے سامنے جمع ہو گیا تھا. اس میں معلوم یہ ہوا کہ بے شمار وہ سپاہی اور وہ سولجرز, ایکس آرمی مین, جو جنگ کے دوران ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے, وہ یکجا ہو کر آج کی موجودہ حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. دو سابقہ دشمن آج کے موجودہ دشمن یعنی کہ بھوک اور محرومی کے خلاف یکجا ہو گئے ہیں. یہ منظر دیکھنے میں آیا یہاں 2 سال پہلے, مگر ایک دم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہو تو پرانی دشمنیاں ابھر کے سامنے آتی ہیں.
ٹھیک ہے, لیکن اتنے سال ہو گئے ہیں, 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, بوسنیا میں نسلی اور مذہبی بنیادوں پر کمیونٹیز میں ہم آہنگی کچھ بحال ہوئی ہے, کوئی صورتحال بہتر ہوئی ہے یا وہی ہے؟
دیکھیے, بڑے شہروں میں تو بہتر ہے جہاں پر روزگار کے مواقع زیادہ ہیں, وہاں تو مل جل کے کام کرنا ہی پڑتا ہے, جیسے سارائیوو ہے, تزلہ ہے, موستار کا شہر ہے, ایک دو اور سے شہر ہیں, مگر جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں جہاں پہ ابھی تک تقسیم باقی موجود دکھائی دیتی ہے, وہاں پہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. اگر آپ یقین کیجئے تو ابھی یہاں پر تقریباً 95,000 لوگ ہیں جو آئی ڈی پیز ہیں, یعنی کہ جنگ ختم ہونے کے 25 سال بعد بھی وہ اپنے گھر نہیں جا پاتے, 95,000 لوگ.
اور جو لسانی تضادات بھی کافی ایک مسئلہ تھے وہ برقرار ہیں, مثلاً یہ قومی ترانہ کون سی زبان میں گانا چاہیے, وہ لسانی تضادات جو ہیں وہ بھی ہیں موجود؟
وہ اسی طرح سے موجود ہیں, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ ان میں اور زیادہ شدت ہوئی ہے, کیونکہ اس میں جب اکیڈیمیا پڑھے لکھے لوگ جب شامل ہوئے ہیں گزشتہ 20-25 سال میں, تو اس سے حالات سنبھلنے کے بجائے اور بگڑے ہیں میرے خیال میں, کیونکہ یہاں جو کراٹس ہیں انہوں نے اپنی ایک الگ زبان اختراع کرنا شروع کر دی ہے جس میں وہ تمام پرانے الفاظ جو یعنی کہ اب سے 25 سال پہلے استعمال ہوتے تھے متروک کیے جا رہے ہیں. اسی طرح سے سربوں کے ہاں روسی کے الفاظ زیادہ استعمال کیے جا رہے ہیں, روسی زبان کے, اور یوں ہی بعض حلقوں میں مسلمانوں کے بھی ہمیں لگتا ہے کہ ترکی اور عربی کے الفاظ کو بے وجہ میں داخل کیا جا رہا ہے زبان میں, تو وہ تضادات تو مجھے لگتا ہے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اتارانہ تو ظاہر ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ کبھی بھی کوئی ایسی رائے ہموار ہو پائے گی کہ ترانہ کس زبان میں.
تو ترانہ ہے کس زبان میں؟
ترانہ نہیں ہے ہمارا یہاں پہ, صرف ایک ٹیون ہے جس کو بجایا جاتا ہے.
یہ تھے بوسنیا ہرزیگووینا کے دارالحکومت سارایوو سے پروفیسر شہاب یار خان. اور آج ہماری سیربین کی بڑی خبر یہی تھی کہ اقوام متحدہ کے خصوصی ٹرائیبیونل نے آج سابق بوسنیائی سرب کمانڈر ریٹکو ملاڈچ کو 1990 کی دہائی میں بوسنیا کی جنگ کے دوران نسل کشی اور دوسرے جرائم کی پاداش میں عمر قید کی سزا سنا دی ہے. یہ خبر آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں. سیربین ابھی جاری ہے.
اپنی رائے کا اظہار کریں.
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر.
عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں کی خبریں سنیے عبدالرشید شکور سے.
آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان روایتی ایشز سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ کل سے برسبن میں شروع ہو رہا ہے. انگلینڈ کی قیادت جو روٹ کر رہے ہیں جبکہ آسٹریلیا کے کپتان اسٹیو سمتھ ہیں. روایتی ایشز اس وقت انگلینڈ کے پاس ہے جس نے 2015 کی سیریز 3-2 سے جیتی تھی. آسٹریلوی ٹیم برسبن میں گزشتہ 29 سال سے ناقابل شکست ہے. انگلینڈ نے چوتھے تیز بالر کے طور پر جیک بال کو ٹیم میں شامل کیا ہے جبکہ آسٹریلیا نے ڈیوڈ وارنر کی گردن کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے گلین میکسویل کا ٹیم میں اضافہ کیا ہے. تاہم اسٹیو سمتھ کو یقین ہے کہ وارنر فٹ ہو جائیں گے اور پہلا ٹیسٹ میچ کھیلیں گے. جو روٹ کا کہنا ہے کہ جارحانہ بیانات دے کر آسٹریلوی کھلاڑیوں نے خود ہی اپنے اوپر دباؤ قائم کر دیا ہے. انہوں نے اپنے کھلاڑیوں کو مشورہ دیا ہے کہ اس طرح کے جارحانہ بیانات سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. ریال میڈرڈ نے چیمپئنز لیگ کے ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنا لی. اس نے آخری گروپ میچ میں اپوئل نکوسیا کو 6 گول سے شکست دے دی جس میں رونالڈو کے 2 گول شامل تھے. اس طرح رونالڈو نے اس سال چیمپئنز لیگ میں اپنے گول کی تعداد 18 تک پہنچا دی ہے جو ریکارڈ ہے. ٹاٹنم نے بوروسیا ڈارٹمنڈ کو 2-1 سے ہرایا. مینچسٹر سٹی نے بھی اپنا میچ 1 گول سے جیت لیا. البتہ لیورپول اور سیویا کا میچ 3-3 گول سے برابر رہا. حالانکہ لیورپول کو ایک موقع پر 3-0 کی برتری حاصل ہو چکی تھی. آج مینچسٹر یونائیٹڈ کا مقابلہ باسل سے ہوگا. یونائیٹڈ کو ناک آؤٹ مرحلے تک رسائی کے لیے صرف ڈرا درکار ہے. بارسلونا اور یوونٹس کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی جبکہ پیرس سین جرمین کا مقابلہ سیلٹک سے ہے. آئندہ ماہ روس میں ہونے والے عالمی کپ فٹ بال کے ڈراز کا اعلان 1 دسمبر کو ماسکو میں ہونے والی تقریب میں ہوگا. عالمی کپ میں 32 ٹیموں نے کوالیفائی کیا ہے جن کی سیڈنگ اس سال اکتوبر کی فیفا رینکنگ کی بنیاد پر مرتب کی جائے گی.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبدالرشید شکور سے. پاکستان کے شہر لاہور میں ایک عدالتی ریویو بورڈ نے مذہبی جماعت جماعت الدعویٰ کے رہنما حافظ سعید کی نظر بندی میں مزید توسیع کی حکومتی درخواست مسترد کر دی ہے. اس خبر کی تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر, لیکن اب سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. سنیے نادیہ سلیمان سے.
سابق یوگوسلاویا کے لیے خصوصی طور پر قائم جرائم کے بین الاقوامی ٹرائیبونل نے بوسنیئن سرب فورسز کے کمانڈر ریٹکو ملادچ کو نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دیا ہے. بنگلہ دیش میں ایک عدالت نے مذہبی سیاسی جماعت جماعت اسلامی کے 6 اراکین کو سن 1971 کی پاکستان کے خلاف جنگ کے دوران جنگی جرائم پہ موت کی سزا سنائی ہے. پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے پارلیمنٹ سے منظور ہونے والے انتخابی اصلاحات کے بل سن 2017 کو سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے. امریکہ نے میانمار کی فوج پہ روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ذمہ داروں پہ پابندیاں لگانے پہ غور کر رہے ہیں. لبنانی وزیراعظم سعد حریری نے اپنا استعفی عارضی طور پر واپس لے لیا ہے۔ زمبابوے کے سابق نائب صدر جمعے کو ملک کے نئے سربراہ کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں آپ نے سنی نادیہ سلیمان سے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیروین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے شہر لاہور میں ایک عدالتی ریویو بورڈ نے مذہبی جماعت جماعت الدعویٰ کے رہنما حافظ سعید کی نظر بندی میں مزید توسیع کی حکومتی درخواست مسترد کر دی۔ سنیے تفصیل، سنیے لاہور سے عمر دراز کی رپورٹ میں۔
جسٹس عبدالسمیع خان کی سربراہی میں تین رکنی ریویو بورڈ نے سماعت کے دوران سرکاری وکلاء کے دلائل سننے کے بعد حافظ سعید کے خلاف حکومت کی جانب سے واضح ثبوت فراہم نہ کیے جانے کی بنیاد پر ان کی نظر بندی کی مدت میں مزید توسیع نہ کرنے کا فیصلہ سنایا۔ حافظ سعید کی نظر بندی میں گزشتہ ماہ کیے جانے والی ایک ماہ کی توسیع 23 نومبر کو ختم ہو جائے گی۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے حافظ سعید کے وکیل اے کے ڈوگر کا کہنا تھا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے پیش کیے جانے والے دستاویزی ثبوت حافظ سعید کو نظر بند رکھنے کے لیے ناکافی تھے۔
تو آج اگین دے فیلڈ ٹو پروڈیوس اینی ایویڈنس، تو دی ریویو بورڈ ہیز نو وے آؤٹ ایکسیپٹ ٹو سے کہ جی اب تو وی ہاؤ کین وی ہولڈ اے مین ان ڈیٹینشن انلیس دیر از ٹینجیبل ایویڈنس اگینسٹ ہم۔ 30th آف جنوری سے لے کر آج تک حافظ سعید کو ڈیٹین کیا ہوا ہے وداؤٹ اینی ریزن۔
ان کا کہنا تھا کہ اس فیصلے کے بعد 24 نومبر کو حافظ سعید کو رہا کر دیا جائے گا۔ ایم پی او کے تحت اگر نظر بندی میں توسیع نہ ہو تو اس کے تحت نظر بندی ختم ہو جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے موقف اختیار کیا تھا کہ حافظ سعید کی رہائی سے نقص امن کا خدشہ ہو سکتا ہے، تاہم وہ اپنے اس موقف کے حق میں ٹھوس ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہی۔ پاکستانی قوانین کے تحت ایم پی او کے تحت نظر بند کیے گئے شخص کو مدت ختم ہونے پر نظر ثانی یا ریویو بورڈ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حافظ سعید کو رواں برس جنوری میں ان کے چار ساتھیوں سمیت وفاقی حکومت کی جانب سے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت لاہور میں ان کی رہائش گاہ پر نظر بند کیا گیا تھا۔ اس میں پہلے 3 ماہ کے بعد 3 ماہ کی توسیع کر دی گئی تھی۔ تاہم انسداد دہشت گردی کے تحت نظر بند رکھے جانے کی مدت پوری ہونے کے بعد ان کو پنجاب حکومت کی جانب سے ایم پی او یعنی مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت نظر بند کیا گیا، جس میں پہلے 2 ماہ کے بعد 1 ماہ کی مزید توسیع کی گئی۔ ایم پی او کے تحت کی جانے والی اس نظر بندی کے خلاف حافظ سعید نے لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی تھی، جس کی اگلی سماعت 6 دسمبر کو ہونا تھی۔ تاہم ریویو بورڈ کا فیصلہ آنے کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ حافظ سعید کے چار ساتھیوں کو نظر بندی کی مدت ختم ہونے پر پہلے ہی رہا کیا جا چکا ہے۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
اور پاکستان کے جڑوا شہروں راولپنڈی، اسلام آباد میں پچھلے 2 ہفتوں سے دھرنا دینے والی جماعت لبیک یا رسول اللہ کے سربراہ خادم حسین رضوی کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ پاکستان فوج انہیں ہٹانے کے لیے نہیں آئے گی، کیونکہ بقول ان کے وہ انہی کا موقف مضبوط کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اسلام آباد سے دھرنے پر فوج کی اب تک کی خاموشی پر رپورٹ کے ساتھ سنیے ہارون رشید کو۔
بی بی سی کے ساتھ ایک خصوصی گفتگو میں تحریک لبیک کے سربراہ خادم حسین رضوی سے پوچھا گیا کہ اب تک نہ تو حکومت اور نہ ہی عدلیہ کے کہنے پر انہوں نے اپنا دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن اگر فوج انہیں دھرنا ختم کرنے کا حکم دیتی ہے تو ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ اس پر خادم حسین رضوی کا کہنا تھا،
آرمی تو یہ کہے گی نا کہ کشمیر بارڈر پر یہ ہو رہا ہے، ہم جو یہ کرنا چاہتے ہیں، افغانستان میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، عالمی یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، آرمی تو یہ کام کرے گی نا، آرمی تو حکومت کو کہے گی نا بھائی اندرون معاملات تم طے کرو۔ آرمی اس مسئلے میں انہوں نے پہلے موقف دے دیا ہے کہ آرمی کبھی بھی ناموس رسالت اور ختم نبوت کے مسئلے میں نہ پیچھے ہٹی ہے، نہ ہٹ رہی ہے، نہ قیامت تک ہٹے گی۔ آرمی کا موقف تو پہلے آ گیا اس مسئلے میں، تو ہم اس آرمی کے موقف کو ہی مضبوط کر رہے ہیں، یہ آرمی کیسے آئے گی۔
خادم حسین رضوی کا یہ بیان اس تناظر میں اہم سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان فوج نے 17 روز کے دھرنے میں اب تک مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کا گزشتہ دنوں یہ بیان کہ خاموشی بھی ایک زبان ہوتی ہے کسی اور تناظر میں دیا گیا تھا، لیکن اب تجزیہ نگار اسے اس قضیے میں بھی تول رہے ہیں۔ خاموشی کی وجہ یقیناً اس تنازع کا ملک کا اندرونی معاملہ ہو سکتا ہے، جسے حل کرنا بنیادی طور پر حکومت کی ہی ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ ماضی قریب میں عمران خان کا اسلام آباد کے ڈی چوک میں سیاسی دھرنا ختم کروانے کے لیے اس وقت جی ایچ کیو نے کوششیں کی تھیں، تو موجودہ حالات میں ایسا کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ مبصرین کو خدشہ ہے کہ اگر حکومت نے تنگ آ کر بالآخر کاروائی کر بھی لی تو خدشہ ہے کہ اس سے پورے ملک میں امن عامہ کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ قومی ایکشن پلان کے تحت حاصل کیے گئے امن کو اس سے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسے میں یقیناً فوج یہ صورتحال پیدا ہوتے نہیں دیکھ سکے گی۔ قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کے رہنما سید خورشید شاہ نے تو حکومت سے بھی مطالبہ کر دیا ہے کہ وہ دھرنا ختم کروانے کے لیے فوج سے رابطہ کرے۔ ان کا موقف ہے کہ فوج کو طلب کرنا حکومت کا آئینی حق ہے۔ خود حکومت کی جانب سے بھی اس تجویز کا خیر مقدم ہوا ہے۔ وفاقی وزیر برائے کیڈ طارق فضل چودھری نے ایک بیان میں دھرنا ختم کروانے کے لیے فوج کو طلب کرنا کوئی غلط بات نہیں قرار دیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب اس بارے میں مسلم لیگ نون کی حکومت پہل کرتی ہے یا نہیں۔ تاہم اس وقت اس کے ریاستی اداروں سے بدعنوانی کے مقدمات کی وجہ سے تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے جنوب میں تحصیل کولاچی میں سیکیورٹی فورسز کے سرچ آپریشن کے دوران فائرنگ سے پاکستانی فوج کے ایک میجر ہلاک ہو گئے ہیں۔ سنیے پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔
یہ واقعہ نیم شب کے وقت ڈیرہ اسماعیل خان سے کوئی 50 کلومیٹر دور تحصیل کولاچی کے مسزئی محلے میں پیش آیا۔ فوج کے تعلقات عامہ کے محکمے کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے کولاچی کے علاقے میں شدت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع پر سرچ آپریشن کیا ہے۔ ایسی اطلاع تھی کہ کولاچی کے محلہ مسزئی میں شدت پسند روپوش ہیں۔ ایک مکان سے سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ ہوئی جس میں میجر اسحاق کو 3 گولیاں پیٹ میں لگی، جنہیں سی ایم ایچ ڈیرہ اسماعیل خان لایا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ اس فائرنگ میں شدت پسندوں کا بھی جانی نقصان ہوا ہے، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ میجر اسحاق کی عمر 28 سال تھی اور انہوں نے پسماندگان میں بیوہ اور 1 سال کا بچہ چھوڑا ہے۔ میجر اسحاق کا تعلق صوبہ پنجاب کے شہر خوشاب سے تھا۔ تحصیل کولاچی ایک پسماندہ علاقہ ہے جہاں اس سے پہلے بھی تشدد کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ اکتوبر سال 2013 میں صوبائی وزیر قانون اسرار اللہ گنڈاپور عید کے روز اپنے حجرے میں ایک خودکش حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے فروری سال 2011 میں شدت پسندوں نے کولاچی کے پولیس تھانے پر حملہ کیا تھا، جس میں 10 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ حملہوروں میں ایک خودکش خاتون کی موجودگی کی بھی اطلاع تھی۔ ان واقعات کے بعد طالبان کے گنڈاپور گروپ کی باتیں بھی سامنے آئی تھیں۔ کولاچی انتہائی پرامن علاقہ رہا ہے اور اس علاقے سے سردار عنایت اللہ خان گنڈاپور صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں۔ اس علاقے میں پانی کی قلت کی وجہ سے ہریالی نہیں ہو سکی اور یہاں پسماندگی کے اب بھی ڈیرے ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سخت سردی اور حکومت ہند کی محدود مذاکرات کاری کے درمیان مسلح تصادموں اور مظاہروں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ آج بھی فوج نے دعویٰ کیا کہ شمالی کشمیر میں ایل او سی کے قریب ایک مسلح درانداز کو ہلاک کیا گیا، تاہم جھڑپ کے دوران ایک فوجی اہلکار بھی ہلاک ہوا ہے۔ اس دوران کئی علاقوں میں مسلح شدت پسندوں کی ہلاکتوں کے خلاف ہڑتال کی گئی۔ سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ۔
یہ تصادم آرائی بھارت اور پاکستان کے درمیان عبوری سرحد لائن آف کنٹرول کے قریبی علاقہ کیرن میں آج دوپہر کو ہوئی۔ فوجی حکام نے بتایا کہ ایک مسلح درانداز پاکستانی زیر انتظام کشمیر کی جانب سے بھارتی کنٹرول والے علاقے میں داخل ہوا تو اسے چیلنج کیا گیا، لیکن اس نے فائرنگ کی جس میں ایک فوجی ہلاک ہو گیا۔ فوج کا کہنا ہے کہ درانداز کو ہلاک کیا گیا۔ کل رات بھی شمالی کشمیر کے ہی کپوارہ علاقے میں ایک مسلح تصادم میں ایک فوجی اور 3 شدت پسند مارے گئے۔ اس سے قبل جنوبی قصبہ ترال میں ایک آپریشن کے دوران 17 سالہ عادل چوپان نامی شدت پسند کو ہلاک کیا گیا۔ ترال مسلح کمانڈر برہان وانی کا آبائی قصبہ ہے۔ قصبے میں عادل چوپان کی ہلاکت کے خلاف آج ہڑتال کی گئی۔ دریاسن شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع میں آج تیسرے روز بھی لوگوں نے ہڑتال کی اور جگہ جگہ مظاہرے ہوئے۔ ضلع کے حاجن علاقے میں گزشتہ روز فوج نے ایک آپریشن کے دوران لشکر طیبہ کے ساتھ وابستہ 6 شدت پسندوں کو ہلاک کر کے شمالی کشمیر میں لشکر کی قیادت کے خاتمے کا دعویٰ کیا۔ اس آپریشن سے متعلق فوجی حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک طرح کی سرجیکل سٹرائک تھی۔
کیونکہ عوام کو کم سے کم ہم پریشان کرنا چاہتے تھے، اسی لیے سرجیکل قسم کا ہم نے یہ آپریشن کیا، جس میں جو خبر تھی اسی جگہ پہ ہم نے یہ کاروائی کی۔
اس دوران فوج اور پولیس کے حکام نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ رواں سال کے دوران اب تک 190 مسلح شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا جن میں بیشتر کا تعلق پاکستان کے ساتھ تھا۔ تاہم فوجی حکام کا کہنا ہے کہ کشمیر میں اب بھی 200 مسلح شدت پسند سرگرم ہیں اور ان کے خلاف آپریشن جاری رہے گا۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
اور آج دنیا کے تیز ترین کروز میزائل کا بھارت کے ایک جنگی طیارے سے کامیاب تجربہ کیا گیا۔ براہموس نامی اس میزائل کی تفصیل میں نے پوچھی دفاعی تجزیہ کار اور اخبار انڈین ایکسپریس کے ایسوسیٹ ایڈیٹر سشانت سنگھ سے۔
دیکھیے، براہموس میزائل جو ہے سپر سونک میزائل ہے، دنیا کی سب سے تیز میزائل ہے، قریب اس کی رینج 300 کلومیٹر کے آس پاس ہے، اور یہ انڈیا اور رشیا کا ایک جوائنٹ پروڈکشن ہے، جوائنٹ ڈیولپمنٹ اور پروڈکشن ہے۔ یہ کئی سال پہلے نیوی میں پہلے آئی تھی، جہاز سے فائر کی جاتی تھی اور زمین سے فائر کرنے والا ویریئنٹ بھی ڈیولپ ہوا تھا۔ آج پہلی بار ہے کہ ہندوستان نے، بھارت نے وہ ویریئنٹ بھی ٹیسٹ کیا ہے جو کہ ہوائی جہاز سے فائر ہو سکتا ہے، تو یہ بڑی بات ہے کہ اب یہ میسائل جو کہ بھارت نے اور رشیا نے خود ڈیولپ کی سپر سونک میسائل، وہ اب تینوں زمین سے جہاز، پانی کے جہاز سے اور ہوائی جہاز سے، تینوں سے فائر ہو سکتی ہے۔
اچھا، تو اگر جو دفاعی معاملات ہیں اور میزائل کی دوڑ کی ہم بات کریں، تو مطلب آپ یہ جو براہموس میزائل ہے، کیا کہیں گے، یہ اس سے سب کچھ تبدیل ہو جائے گا؟ از دس اے گیم چینجر یا پھر ایک اور مطلب جدید میزائل؟
نہیں دیکھیے، یہ تو کہنا تھوڑا مطلب اتیشوکتی ہوگی، تھوڑا سا ایگزیجریشن ہوگا کہ اس کی وجہ سے گیم چینجر ثابت ہوگی، ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ کوئی گیم چینجر ثابت ہوگی۔ وہ میزائل تو ابھی تو پہلی بات تو اس میزائل کو ایکچولی سروس میں آنے میں ایئر فورس میں پتا نہیں کتنے سال لگیں گے، یہ تو پہلا ٹیسٹ ہے۔ اس کے لیے دو جو ہوائی جہاز تھے، سکھوئی ہوائی جہاز، وہ ماڈیفائی ہوئے پچھلے 3-4 سال کے اندر، جس پر کہ یہ میسائل بٹھائی جا سکتی تھی، بہت بھاری میسائل ہے۔ پھر اس کو فائر نہیں کیا گیا، اس کو گریویٹی ڈراپ کیا گیا۔ تو دیکھیں، یہ تو بہت ہی، ابھی تو اس کو ایئر فورس میں آپریشنلی انڈکٹ ہونے کے لیے تو بہت سال لگے گا، تو ایسا کوئی گیم چینجر نہیں ہے۔ اور اگر گیم چینجر والی بات تھی تو یہ میسائل تو آلریڈی پانی کے جہاز کے جو جہاز ہیں بھارتی سینا کے پاس، نو سینا کے پاس، ان کے پاس تو یہ آلریڈی ہے، اور جو بھارت کی آرمی ہے اس کے پاس بھی یہ میسائل آلریڈی ہے۔ تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ یہ میسائل نہیں ہے، اور جب کوئی بالکل نئی میسائل آج انڈکٹ ہو گئی ہے، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے۔
اور یہ مطلب کتنا بڑا کارنامہ ہے، کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے آپ کے خیال میں یہ براہموس کا؟
دیکھیے، دو طریقے سے دیکھیں۔ اگر آپ دیکھیں گے صاحب ملٹریلی، اس سے کل بھارتی سینا ایک دم بدل جائے گی اور وہ ایک دم بہت ہی پاورفل اور بہت ہی اسٹرانگ ہو جائے گی، تو ایسا تو بالکل نہیں ہے۔ پر یہ ہے کہ میسیجنگ ہوتی ہے، سگنلنگ ویلیو ہوتی ہے، اس کی ایک میسیجنگ ویلیو ضرور ہے ریجن کے لیے، پڑوسی ملکوں کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے، اور ہندوستان کے اندر، ہندوستان کے عوام کے لیے بھی، کہ بھائی دیکھیے ہم کیا کیا نہیں کر رہے ہیں، ہماری سرکار کیا نہیں کر رہی ہے۔ تو اس طرح کی میسیجنگ ضرور ہے، سگنلنگ ویلیو ضرور بہت زیادہ ہے۔
یہ تھے اخبار انڈین ایکسپریس کے ایسوسیٹ ایڈیٹر سشانت سنگھ۔ اور پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے پارلیمنٹ سے منظور ہونے والے انتخابی اصلاحات کے بل سن 2017 کو سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے۔ اس بل کو حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور اسمبلی میں ایک سیٹ رکھنے والی جماعت عوامی مسلم لیگ سمیت 9 افراد نے چیلنج کیا ہے۔ کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں حکومت نے حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے انتخابی اصلاحات کے اس بل میں ترمیم کو بھاری اکثریت سے مسترد کر دیا تھا۔ اسلام آباد سے سنیے شہزاد ملک کی رپورٹ۔
چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے حزب مخالف کی جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ کی طرف سے دائر درخواستوں پر سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس کی طرف سے لگائے گئے اعتراضات کی سماعت اپنے چیمبر میں کی۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس کی طرف سے ان درخواستوں پر یہ اعتراضات لگائے گئے تھے کہ عدالت عظمیٰ میں یہ درخواست دائر کرنے سے پہلے درخواست گزاروں نے متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا۔ ابتدائی سماعت کے بعد چیف جسٹس نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات کو ختم کر کے ان درخواستوں کو سماعت کے لیے منظور کر لیا۔ ان درخواستوں کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ ان درخواستوں کی سماعت شروع ہونے سے پہلے ہی ایک درخواست گزار اور رکن قومی اسمبلی شیخ رشید نے دعویٰ کیا ہے کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ سے منظور ہونے والے انتخابی اصلاحات کے بل کو مسترد کر دے گی، جس میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی حکمراں جماعت کی صدارت کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے احتساب عدالت کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں حزب مخالف کی جماعتوں کا بل مسترد ہونا آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ووٹ کے تقدس کی تحریک کو اپنے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔
یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آئی اوپنر ہے ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کے اندر جمہوریت کے راستے پہ نہیں چلتے رہے. اور مجھے تو دکھ تکلیف اس بات کی, مجھے پی ٹی آئی سے کوئی گلا نہیں ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کے قریب سے بھی جمہوریت نہیں گزری. وہ تو صرف اور صرف آمروں والے جو پالیسیز ہیں انہی کو اپنائے ہوئے ہیں, اور ان سے کوئی گلا نہیں, کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے وہ. لیکن پیپلز پارٹی نے جو کل اس قانون کو جو ہے سپورٹ کیا ہے آمروں کے, اس سے بڑی تکلیف ہوئی.
سابق وزیر اعظم نے عدلیہ کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ عدلیہ کا دوہرا معیار ہے, ہمارے خلاف تو فوری فیصلے آ جاتے ہیں, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں, لیکن نہ جانے ان کے خلاف فیصلے کب آئیں گے. پاناما لیکس میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی نااہلی کے عدالتی فیصلے کے بعد انتخابی اصلاحات کے بل 2017 کو قومی اسمبلی سے منظور کروا لیا گیا, جس میں حزب مخالف کی جماعتوں نے حکومت کا ساتھ دیا تھا. لیکن جب حزب مخالف کی جماعتوں نے اس بل کو پڑھا تو سینٹ میں چونکہ حکومت مخالف جماعتوں کی اکثریت ہے, اس لیے انہوں نے انتخابی اصلاحات کے بل کی مخالفت کی, لیکن حکومت نے ایوان بالا میں بھی ایک ووٹ سے اس بل کو کامیاب کروا لیا, جس کے بعد اس بل کو آئینی حیثیت حاصل ہو گئی. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
Lights, camera, action.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا, دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں.
باکس آفس کا بادشاہ کون, فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کم بخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں, پاروں کو بھلا سکیں.
میری پیا بڑا بے دردی
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں, بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں, فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز, پردے کے پیچھے کیا ہے, سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ.
سیربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے صوبے بلوچستان میں سرگرم اقل عدم عسکری گروپ بلوچستان لیبریشن فرنٹ نے حالیہ دنوں میں تربت سے اغوا کیے جانے والے ایک درجن افراد کی ایک ویڈیو جاری کی ہے, جس کے بعد صوبے میں سرگرم عسکریت پسندوں اور غیر قانونی طور پر سرحد پار کرانے کا جھانسہ دینے والے ایجنٹس کے درمیان مبینہ گٹھ جوڑ ظاہر ہوتا ہے. ویڈیو میں دکھائے جانے والے تمام افراد اپنا تعارف پنجاب سے کرواتے ہیں. ان میں سے کئی افراد وہ ہیں جن کی لاشیں گزشتہ ہفتے تربت سے ملی. سنیے اسلام آباد سے فرحت جاوید کی رپورٹ.
صوبہ بلوچستان میں متحرک کلدم مزاحمتی گروپ بلوچستان لیبریشن فرنٹ یعنی بی ایل ایف کی جانب سے جاری کی گئی اس ویڈیو میں سے کئی افراد کے نام ان 15 لوگوں کی فہرست میں شامل ہیں جنہیں ایران کے راستے یورپ جاتے ہوئے ظاہر کر کے گزشتہ دنوں ہلاک کر دیا گیا تھا. اس ویڈیو کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں کی جا سکی.
میں پشاور کے پی کے کا رہنے والا ہوں. ہم لوگوں کو پاکستان آرمی نے جب گوادر سی پیک منصوبے پر روزگار کے لیے بلایا تو ہم لوگ.
یہ اس ویڈیو میں موجود حسنین نامی ایک شخص ہیں جو بتا رہے ہیں کہ وہ پاکستان چین راہداری منصوبے پر کام کرنے آئے تھے کہ اغوا کر لیے گئے. اس ویڈیو میں اس سارے واقعے میں زندہ بچ جانے والے سیالکوٹ کے رہائشی 16 سالہ حیدر علی بھی شامل ہیں, جنہوں نے بی بی سی اردو کے ساتھ ایک گفتگو میں کچھ اور کہانی بیان کی تھی. ان کا کہنا تھا کہ وہ سی پیک پر نہیں بلکہ ایجنٹس کے ذریعے ایران کے راستے یورپ مزدوری کے لیے جا رہے تھے. انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ ان سے زبردستی یہ ویڈیو بنائی گئی کہ بارڈر پار کرنے کے لیے یہ ضروری ہے.
ادھر اکٹھے ہوتے ہیں نا, ادھر سے آگے بارڈر کراس کر رہے ہیں, لے کے جاتے ہیں, لے کر جا رہے تھے بارڈر کراس کرانے. انہوں نے بولا یہ ریکارڈنگ آواز اپنی دو
جگہ
پتا بتاؤ, اپنے گاؤں کا بتاؤ. انہوں نے کیا وعدہ کاٹا ہو سکتا تھا نال, اس لیے ہم نے بتا دیا.
واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے صوبہ بلوچستان کے علاقے تربت میں دو مختلف واقعات میں 20 شہریوں کی ہلاکت ہوئی ہے جو غیر قانونی طور پر یورپ جانا چاہتے تھے. حکام کا کہنا ہے کہ روزگار کی تلاش میں بلوچستان کے راستے غیر قانونی طور پر ملک سے باہر جاتے ہوئے یہ افراد مبینہ طور پر بلوچ علیحدگی پسندوں کا نشانہ بنے. صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے بی بی سی کو بتایا کہ غیر قانونی طور پر سرحد پار کرانے والے ایجنٹس اور دہشت گردوں کے درمیان رابطوں اور سہولت کاری کا امکان موجود ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ نیکسس جو ہے وہ ممکن ہے, بیکاز کوئٹہ میں ہو سکتا ہے, وہ پجگور میں ہو سکتا ہے, وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے ہم اپنی ایفرٹس جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ اس طرح کے نیکسس جو ہے اس کو بریک کیا جائے. اور جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ پنجاب سے اسٹارٹ ہوئی ہیں اور ہم نے بلوچستان میں بھی کچھ لوگ گرفتار کیے ہیں اس سلسلے میں, تو اس کو ہم اینڈ تک لے کے جائیں گے. اور وی ول ناٹ اسپیئر دوز ہو آر پلیئنگ ود دی ہیومن لائف. میں اپنے لوگوں کو یہ ریئلائز کرانا ہے کہ ان جیسے لوگوں کے ساتھ ٹریولنگ کو ترک کر دیں, بیکاز یہ ان گارڈیڈ روٹ پہ جاتے ہیں اور بلوچستان کی پھر اپنی فوجیلٹیز ہیں. بلوچستان بہت وسیع اور ریز علاقہ ہے اور ایسے میں پھر اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں وہ رونما ہوتے ہیں.
ادھر پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور سے جب اس ویڈیو کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تمام افراد دراصل یورپ سمگل کیے جا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ویڈیو زبردستی بنائی گئی ہے اور اس ویڈیو کی تحقیقات کی جا رہی ہیں. اس واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقے تربت میں 15 افراد کے قتل میں ملوث مبینہ دہشت گرد کو ہلاک کرنے کا دعویٰ بھی کیا تھا. سیکیورٹی فورسز نے تربت کے علاقے الندر عبدالرحمان میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کر کے کلدم تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ کے جنگجو کو ہلاک کر دیا تھا, جبکہ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے نے انسانی سمگلنگ میں ملوث 3 افراد کو گرفتار کیا تھا.
فرحت جاوید کی رپورٹ. اور پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ہی ساحلی شہر گوادر میں پانی کی قلت کے خلاف نہ صرف لوگوں کا احتجاجی دھرنا جاری ہے بلکہ آج وہاں شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی رہی. یہ ہڑتال ایسے موقع پر کی گئی جب ملک کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی گوادر کے دورے پر تھے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
پانی کی قلت کے خلاف ہڑتال کی کال سیاسی جماعتوں اور گوادر کے کونسلروں نے دی تھی. ہڑتال کے باعث شہر میں تمام اہم تجارتی مراکز بند رہے, جبکہ پانی کی قلت کے خلاف شہر میں دھرنے کا سلسلہ بھی جاری رہا. دھرنے کی شرکا سے خطاب کرتے ہوئے یہ ایک مقرر کا کہنا تھا,
پانی کا اگر مسئلہ حل نہیں ہوا یہاں پہ اسٹیٹ ایجنسیاں بھی نہیں کریں گی. اگر پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا یہاں پہ چائنیز بھی یہاں پہ گھومتے پھرتے نظر نہیں آئیں گے. ہمیں ایسا سی پیک نہیں چاہیے جہاں پہ لوکل لوگ پیاسے مر جائیں.
گوادر شہر اور اس کے ساحلی علاقوں میں پانی کا انحصار بارشوں پر ہے. طویل عرصے سے بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے وہ ڈیم خشک ہو گئے ہیں, جن سے گوادر شہر اور دیگر علاقوں کو پانی فراہم کیا جاتا تھا. پانی کی قلت کے خلاف جہاں گوادر کے لوگ سراپا احتجاج ہیں, وہاں کوئٹہ شہر میں جماعت اسلامی خواتین ونگ کے زیر اہتمام بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرے کے شرکا نے اس موقع پر یہ نعرے لگائے, ڈیم خشک ہونے کے بعد پانی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے شہر اور اس کے نوائی علاقوں کو 413 ٹینکروں کے ذریعے پانی فراہم کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا, لیکن ٹینکر مالکان نے 93 کروڑ روپے سے زائد کی بقایا جات کی عدم ادائیگی کے خلاف پانی کی فراہمی بند کی ہے, جس کے باعث یہ معاملہ مزید سنگین ہو گیا ہے. آج جب گوادر میں اس معاملے پر ہڑتال کی جا رہی تھی تو وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی وہاں کے دورے پر تھے. گوادر میں ایسٹ بے ایکسپریس وے کے منصوبے کے افتتاح کے موقع پر وزیر اعظم نے بھی پانی کے مسئلے کا ذکر کیا.
جو بجلی اور پانی کے مسائل ہیں گوادر کے, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے اثرات اسی اگلے چند ہفتوں میں انشاءاللہ آپ تک پہنچیں گے. سب کی خواہش ہے کہ یہ معاملات جلد حل ہوں, اور یہ مسئلے حل کرنا ہمارا کام ہے, یہ ہمارے چینی بھائیوں کا کام نہیں ہے.
سرکاری حکام کے مطابق گوادر شہر اور اس کے جن دیگر علاقوں کے پانی کا انحصار محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ پر تھا, ان کی مجموعی طلب 70 لاکھ گیلن روزانہ ہے, جبکہ ٹینکروں سے ان کو بمشکل 18 لاکھ گیلن پانی روزانہ فراہم کیا جا رہا تھا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور پشاور ہائی کورٹ نے ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھنے والی لڑکی کی درخواست نمٹاتے ہوئے پولیس سے کہا ہے کہ وہ اب ہر 14 روز بعد ہائی کورٹ کے ہیومن رائٹ سیل میں رپورٹ پیش کرے. ہائی کورٹ میں درخواست اس لڑکی کی ماں کی جانب سے دائر کی گئی تھی, جسے ڈی آئی خان کے ایک گاؤں میں زبردستی برہنہ گھمایا گیا تھا. تفصیل کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان.
آج چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ یحییٰ آفریدی کے سامنے پولیس کی جانب سے تفصیلی رپورٹ پیش کی گئی, جس میں کہا گیا کہ متاثرہ خاندان کو مکمل تحفظ فراہم کیا گیا ہے اور مفرور ملزم کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں. متاثرہ لڑکی کے وکیل قاضی محمد انور نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس مقدمے میں 4 نکات پیش کیے ہیں, جن میں ایک تو یہ ہے کہ متاثرہ لڑکی کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے. انہوں نے کہا کہ اس واقعے کا ایک اہم ملزم اب تک فرار ہے, جسے گرفتار نہیں کیا جا سکا, اس لیے اسے گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ نوکری سے بھی برخاست کیا جائے. یہ واقعہ 27 اکتوبر کو ڈیرہ اسماعیل خان شہر سے کوئی 30 کلومیٹر دور چودوان کے چھوٹے سے گاؤں گرامٹ میں پیش آیا تھا۔ مقامی لوگوں کے مطابق متاثرہ لڑکی کو کوئی نو ملزمان نے برہنہ کر کے گاؤں کی گلیوں میں گھومنے پر مجبور کیا تھا۔ ابتدائی طور پر کہا گیا کہ پولیس ملزمان کی پشت پناہی کر رہی ہے، لیکن اس کے بعد مقامی پولیس افسران نے کہا کہ 8 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ 1 فرار ملزم کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ انصاف اور امن کے لیے قائم کرنے والی غیر سرکاری تنظیم کی سربراہ سلمہ ملک نے بی بی سی کو بتایا کہ مقامی سطح پر اگرچہ پولیس تحفظ فراہم کر رہی ہے، لیکن متاثرہ لڑکی اور اس کے خاندان پر اب بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔
ہائی کورٹ میں ریٹ کا ہمارا مقصد یہی تھا کہ بہت سے ایسے پہلو ہیں جس کی وجہ سے بچی کو پریشرائز کیا جاتا ہے۔ میں گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہی ہوں، کسی ادارے کی، میں ان لوکل سیاسی رہنماؤں کی بات کر رہی ہوں۔ میرا ہرگز مطلب کسی بھی گورنمنٹ سیکٹر کے بندے کو جو ہے یا کسی بھی ایم پی ایم این اے کو ٹارگیٹ کرنا نہیں ہے، بٹ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ایسے جن کو کوئی نہیں جانتا، وہ بھی اٹھ کے جو ہے وہ بچی کو پریشرائز کر رہے ہیں اور ان کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس چیز کو پولیٹیسائز کیا جائے۔
ڈیرہ اسماعیل خان اور اس کے قریبی علاقوں میں یہ اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ بتایا جاتا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق ملزمان نے لڑکی کے بھائی کا بدلہ معصوم لڑکی سے لیا ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اور پاکستان میں سندھ کی صوبائی حکومت نے مال مویشی کے رجسٹریشن کرنے اور انہیں شناختی نمبر جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے صوبائی اسمبلی میں سندھ لائف سٹاک رجسٹریشن اور ٹریڈ اتھارٹی کے قیام کا بل پیش کر دیا گیا۔ کراچی سے ریاض سہیل۔
I rise to introduce the government bill number 29 of 2017, a bill to provide for the establishment of an authority known as the Sindh Livestock Registration and Trade Authority for the livestock registration, tagging.
سینئر صوبائی وزیر نثار احمد کھوڑوں نے آج جانوروں کی نقل و حرکت اور رجسٹریشن کا مجوزہ بل سندھ اسمبلی میں پیش کیا، جس پہ کل بحث کی جائے گی۔ اس بل میں کہا گیا ہے کہ سندھ میں بڑے جانوروں، گائے، بھینس اور اونٹ کے علاوہ بکرے، بکری اور دمبے کو شناختی دستاویز جاری کیے جائیں گے۔ ان جانوروں کی بین الضلعی اور بین الصوبائی نقل و حرکت کے لیے اتھارٹی کی اجازت لازمی ہوگی، جس کے لیے انہیں اجازت نامہ جاری ہوگا۔ ہر جانور کا رجسٹریشن دستاویز میں کوڈ نمبر ہوگا، جس میں مالک کا نام، پتہ، جانور کو کہاں رکھا گیا تھا، جہاں منتقل کیا جا رہا ہے وہاں کا نام اور کوڈ نمبر، اور اگر مذبح خانہ منتقل کیا جا رہا ہے تو وہاں کا نام اور کوڈ نمبر تحریر ہوگا۔ سندھ لائف اسٹاک رجسٹریشن اینڈ ٹریڈ اتھارٹی جانوروں کی پیدائش اور اموات سے لے کر جانوروں کے ذبیح تک کا ریکارڈ رکھنے کی ذمہ دار ہوگی، جبکہ اتھارٹی جانوروں کی خرید و فروخت کا بھی طریقہ کار بنائے گی۔ اس قانون کے مطابق مالکان پر لازمی ہوگا کہ وہ جانوروں کا ریکارڈ رکھیں اور سالانہ اتھارٹی کو جمع کرائیں۔ مجوزہ قانون کے مطابق کسی دوسرے ملک سے لائف اسٹاک درامد کرنے کی صورت میں اتھارٹی میں رجسٹریشن کرانا لازمی ہوگی۔ کوئی بھی جانور رجسٹریشن کے کاغذات کے بغیر نقل و حرکت نہیں کر سکے گا۔ جانور کی ہلاکت یا ذبیح کی صورت میں رجسٹریشن کارڈ واپس دینا ہوگا۔ اس قانون کے نفاذ عمل ہونے کے 7 روز کے بعد تمام مویشی مالکان مال مویشیوں کی تفصیلات جمع کرائیں گے۔ یہ اتھارٹی آزاد ہوگی، جس کے سربراہ صوبائی وزیر لائف اسٹاک ہوں گے، جبکہ بورڈ 7 اراکین پر مشتمل ہوگا۔ واضح ہے کہ پاکستان کے محکمہ شماریات کی جانب سے سن 1996 میں جانوروں کی گئی شماری کے مطابق سندھ میں 54 لاکھ گائیں، 56 لاکھ بھینسیں، 37 لاکھ بھیڑیں، 97 لاکھ بکرے اور بکریاں موجود تھیں۔ سرکاری تخمینے کے مطابق ان میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ دوسری جانب کراچی کے ڈیری فارم مالکان کے تنظیم کے رہنما حاجی محمد افضل کا کہنا ہے کہ ان کے پاس 60% بھینسیں پنجاب سے لائی جاتی ہیں۔ اس قانون کی وجہ سے پیچیدگی پیدا ہوگی،
کیونکہ یہ ایگریکلچر کے زمانے میں آتا ہے نا، لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ، اس کی پرمیشن والا تو معاملات نہیں۔ یہ ہے کہ بہرحال وہ کارڈ وغیرہ کو بناتے ہیں فارمرز کا، اس کے آنے جانے کے لیے شناخت بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ نہیں، وہ تو شرائط میرے خیال میں صحیح نہیں ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو بھی جانور یہاں آتے ہیں یا خریدے جاتے ہیں وہاں سے، منڈیوں سے، وہاں پر کیا تھا، منڈی لگتی ہیں، ان کی رسیدیں بنتی ہیں بائی نیم، خریدنے والے کا، بیچنے والے کا پورا ایڈریس کمپلیٹ ہوتا ہے ہر چیز کا۔ تو اس کے بعد وہ جب کراچی انٹر ہوتی ہے تو ان کو باقاعدہ ٹیکس دیا جاتا ہے، فی جانور میں 350 پتہ کتنے روپئے ٹیکس لگتا ہے، انٹری ٹیکس۔
یاد رہے کہ صوبہ سندھ میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر مال مویشی ہیں۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
اور آج سروین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر تھی سمرا فاطمہ، اور ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے جے میگانی اور اسرار الحق۔ سروین کی پوری ٹیم کے ساتھ مجھے عمبر خیری کو اب اجازت دیجیے۔ پروگرام کے آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے نادیہ سلیمان سے۔
سابق یوگوسلاویا کے لیے خصوصی طور پر قائم جرائم کے بین الاقوامی ٹرائبونل نے بوسنین سرب فورسز کے کمانڈر ریٹکو ملاوچ کو نسل کشی انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دیا ہے۔ بنگلہ دیش میں ایک عدالت نے مذہبی سیاسی جماعت جماعت اسلامی کے 6 اراکین کو سن 1971 کی پاکستان کے خلاف جنگ کے دوران جنگی جرائم پہ موت کی سزا سنائی ہے۔ پاکستان کی عدالت عثمان نے پارلیمنٹ سے منظور ہونے والے انتخابی اصلاحات کے بل سن 2017 کو سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے۔ امریکہ نے میانمار کی فوج پہ روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ذمہ داروں پہ پابندیاں لگانے پہ غور کر رہے ہیں۔ لبنانی وزیراعظم سعد حریری نے اپنا استعفیٰ عارضی طور پر واپس لے لیا ہے۔ زمبابوے کے سابق نائب صدر جمعے کو ملک کے نئے سربراہ کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔